سید بود شکر خمینی عظیم شان سید حارف سید مصنی سید آج جعفر نقوی بلند تر سلامات
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام بلند آواز سے درود پڑھیے محمد علیہ کربلا و قیام مقدس سید الشہداء اصلاح امت کے لیے انجام پایا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے وصیت نامہ میں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو وصیت نامہ تحریر کر کے سونپا اور فرمایا کہ میں شر پھیلانے فساد پھیلانے نہیں جا رہا, ظلم اور ستم کے لیے نہیں نکل رہا, بلکہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح کی روش بھی بتا دی, اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں ونہی عن المنکر کروں. اور یہ روش امر بالمعروف و عمل نہی عن المنکر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ مومنین کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا کہ اصلاح خداوند تبارک و تعالیٰ کی نظام ہدایت کا حصہ ہے. خدا نے انسان کو پیدا کیا اور جس میدان میں اتارا, جس عالم میں اور جس زمین پر, اسے مارز آفات میں اور مارز آلودگی میں قرار دیا, یعنی انسان کو فساد کے خطرے سے بھی دوچار کر دیا ساتھ, اور اس فساد سے بچنے کے لیے اسے رہنمائی کی کہ مسلسل اصلاح کرتا رہے. انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی اصلاح امم اور اصلاح ہے انسانی معاشرے کی. اسی مقصد کے لیے ائمہ اطہار کو منسوب فرمایا, اسی ہدف کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی اور قرآن جیسی نورانی کتاب, اور یہی فریضہ علماء کے ذمے اور اولیاء کے ذمے لگایا کہ مسلسل امت کی اصلاح کرتے رہیں. چونکہ فساد ایک مسلسل چیز ہے, بگاڑ مسلسل کام ہے, اس لیے اصلاح بھی مسلسل ہونا چاہیے. انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ فساد پذیر بھی ہے اور اصلاح پذیر بھی ہے. یعنی اس کے اندر بگاڑ بھی آ سکتا ہے اور وہ چاہے تو اپنے آپ کو سنوار بھی سکتا ہے. لیکن بگاڑنے والی چیزیں زیادہ ہیں انسان کو, اور بگاڑ کا عمل آسان ہے. تجربہ بھی یہی کہتا ہے ہمیں, کسی چیز کو بنانا, تعمیر کرنا, سنوارنا مشکل ہے, لیکن اسے گرانا, اسے بگاڑنا بڑا آسان ہے. یہی عمارت جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے, اور جن بانیان کو, جن اہل خیر کو جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی, تعمیر کر رہے ہیں, اور ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں, احساس کر رہے ہیں کہ کتنی دشوار کام ہے, کتنا دشوار کام ہے تعمیر و اصلاح, کتنا دشوار کام ہے. لیکن خدا نخواستہ اس کو کوئی گرانا چاہے, اگر بگاڑنا چاہے اس کو, اتنا ٹائم نہیں چاہیے, نہ اتنا مال چاہیے جتنا اس کو بنانے کے لیے درکار ہے. اسی طرح ماحول بنتا بڑی آسانی سے, بگڑتا بڑی آسانی سے ہے, لیکن بنتا بڑی مشکل سے ہے. اگر ایک اچھا ماحول بنایا جائے, اس کے لیے بہت زحمت کی ضرورت ہے, کوشش کی ضرورت ہے. اسے بگاڑا جائے, بہت مختصر وقت میں بغیر کسی سرمایہ کے بگڑ سکتا ہے. بگاڑ کا عمل بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور سنوارنے کا بھی, اصلاح کا بھی. لیکن بگاڑ آسان بھی ہے اور جلدی بھی انجام پاتا ہے, جبکہ اصلاح دشوار ہے اور سختی سے. اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے اصلاح کے لیے اہتمام زیادہ کیا ہے, زیادہ باصلاحیت انسانوں کو اصلاح کا عمل سونپا ہے. تمام بشریت کے اندر جو سب سے زیادہ باصلاحیت مخلوق خدا نے دیکھی, ان کو چن لیا خداوند تبارک و تعالی نے, تاکہ وہ انسانیت کی اصلاح کا عمل انجام دے. بگاڑنے کے لیے بے صلاحیت بھی کافی ہے, نااہل بھی کافی ہے بگاڑنے کے لیے, لیکن سنوارنے کے لیے بہت باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے. وہ باصلاحیت جو نبی کے درجے کے ہوں, ولی کے درجے کے ہوں, امام کے درجے کے ہوں, معصوم کے درجے کے ہوں, جو علم میں مظہر علم خدا ہو, جو ارادے میں مظہر علم ارادہ خدا ہو, جو عزم ہوا ارادے کا مجسمہ ہو, جن کے اندر استقامت ہو, جن کے اندر دلیری و شجاعت ہو, جو خطا و غلطی سے پاک اور منزہ ہو, انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اصلاح پر مامور فرمایا ہے. اس نقطے کی طرف توجہ رہے گی, اصلاح پورا ایک نظام ہے جس کا ایک حصہ فرد فرد کے سونپا گیا ہے. اگر ادنا غفلت کی, ذرا سی غفلت کی بہت بڑی خرابی انسان اپنے اندر ایجاد کر سکتا ہے, جس طرح کوئی بہت ہی حساس کام ہمیں سونپ دیا جائے, ہوتا ہے بعض کارخانوں میں, فیکٹریوں میں, جہاں حساس چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, اگر ذرا سی غفلت کرے وہ کاریگر یا وہ انجینئر جس کا کام ہے, اس کی معمولی سی غفلت ممکن ہے پوری فیکٹری کی تباہی کا باعث بن جائے. اس سے بھی زیادہ حساسیت انسان کے بننے میں ہے, انسان کی ساخت میں ہے. سب سے حساس مخلوق خدا کے کارخانے میں انسان ہی ہے, انسان سے زیادہ حساس مخلوق اللہ نے نہیں بنائی. اس لیے اس کی بناوٹ بھی بہت حساس ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے, ہوشیاری کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے. ہم بن کر نہیں آئے, ہمیں بننے کے لیے خدا نے بنایا ہے، بنا کر نہیں بھیجا. اگر بنا کے بھیجا ہوتا بہت آسان تھا، پھر ہمارا کام یہاں تفریح کرنا، ہمارا کام یہاں عیش و لذت اٹھانا تھا، یا فرشتے ہوتے یا کوئی اور. لیکن دشواری یہ ہے کہ ہمیں خدا نے انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ انسان بنا کر بھیجا ہے. ساتھ ہی منشور دے دیا، طریقہ بتا دیا کہ کس طرح تم نے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے. یہ وہ شعبہ ہے جس سے غفلت نہیں برت سکتے آپ، ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کام سے اگر غفلت کی وہ نقصان ہو جائے گا جس کی تلافی نہیں کر سکتے، ناقابل تلافی نقصان ہوگا. ہم سب اس عالم میں اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، یہ شعبہ ہماری اپنی بنیادی ضرورت ہے. اس وقت ہم بہت کچھ بنانے میں مشغول ہیں، کوئی گھر بنانے میں مشغول ہے، کوئی کاروبار بنانے میں مشغول ہے، کوئی بزنس بنانے میں مشغول ہے، کوئی فیکٹری بنانے میں مشغول ہے، کوئی پلازا بنانے میں مشغول ہے، کچھ اور بنانے میں مشغول ہے، سبھی کچھ بنا رہے ہیں ہم. لیکن یہ سب کچھ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے ہم، سیمنٹ اور سریا کے میٹیریل سے بڑے بڑے برج بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بڑے بڑے ٹاور بنانے کے لیے نہیں آئے تھے اس زمین پر. اس زمین پر آئے تھے اپنے آپ کو بنانے کے لیے، لیکن اپنے علاوہ دوسری چیزوں کے بنانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنے بنانے کی فرصت ہی نہیں اور توجہ نہیں کہ ہم بنیادی طور پر آئے تھے اپنے آپ کو بنانے کے لیے. اور اس امر کی حساسیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ انسان بنتے بنتے غلط بھی بن جاتا ہے، فاسد بھی ہو جاتا ہے، اور بنتے بنتے اس فساد کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. معمولی غفلت سے فاسد ہو جائے گا وجود اس کا، روح اس کی، نفس اس کا فاسد ہو جائے گا، اور بڑی محنت کے بعد اس فساد کو برطرف کرنے پر قادر ہوگا. بہت محنت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد اس بگاڑ کو ترمیم کر سکے گا انسان جو اس کے اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوا. اقبال نے ایک شعر ایک ایرانی شاعر کا نقل کیا اپنے کلام میں، رفتم کہ خار از پا کشم، رفتم کہ خار از پا کشم، محمل نہان شد از نظر، رفتم کہ خار از پا کشم، محمل نہان شد از نظر، یک لحظه غافل گشتم و صد سال راہم دور شد، یک لحظه غافل گشتم و صد سال راہم دور شد. بہت دقیق و ظریف بات کہا کہ میں اپنے سفر عمر میں مشغول تھا کہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. اس سفر عمر کے درمیان جو اپنے مقصد خلقت کی طرف جا رہا تھا میں، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، یعنی ایک معمولی سی مشکل پیش آ گئی، اور میں بیٹھا سڑک کے کنارے کہ اپنے پاؤں سے چبھا ہوا کانٹا نکالوں، محمل نظروں سے دور ہو گیا، محمل پنہان ہو گیا، مقصد کا محمل، ہدف کا محمل، یعنی مقصد گم ہو گیا. ایک لحظے کے لیے پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ مقصد گم کر بیٹھا. اس ایک لحظے کی غفلت نے، ایک لحظے غافل گشتم ہو صد سال راہ ہم دور شو، سو سال قافلے سے پیچھے رہ گیا. ایک لحظے پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھا، قافلہ نکل گیا، میں سو سال قافلے سے پیچھے رہ گیا، یعنی ایک لحظے کی تلافی اب سو سال لگیں گے اس کو. اگر ایک لحظہ اس کانٹے کی چبھن کو برداشت کرتا اور نہ بیٹھتا اور غفلت نہ کرتا، قافلے کے ساتھ ہوتا، لیکن اب مجھے سو سال لگیں گے ایک لحظے کی غفلت کی تلافی کے لیے. خداوند تبارک و تعالی نے گنجائش چھوڑی ہے اصلاح کی، چونکہ انسان بگڑ سکتا ہے لہذا گنجائش چھوڑی ہے کہ اصلاح کرتے رہو اپنے آپ کو. اس اصلاح کا ایک نام توبہ ہے. توبہ جسے ہم بہت ہی رسوا کر کے کرتے تو نہیں ہے توبہ، لیکن توبہ کو ضرور رسوا کر دیا. ہمارے ہاتھوں سے توبہ بھی رسوا ہو گئی، مولانا کے بغل توبہ بھی توبہ کرتی ہے ہمارے ہاتھ سے. توبہ، توبہ یعنی جو بگاڑ پیدا کر دیا ہے اس کو ٹھیک کرو. گنجائش ہے، اللہ نے رکھی ہے یہ فرصت. جو غلطی کر بیٹھے ہو، جو عمل سرزد ہو گیا تم سے، اپنے وجود کے اندر جو آپ نے غلط نقطہ ڈال دیا اسے ٹھیک کرو آپ. میں تھوڑا سا یہاں چند منٹ کے لیے یہ بتاؤں کہ توبہ کہاں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک غلطی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کہیں توبہ توبہ، یا پاکستان میں کانوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں اسے توبہ توبہ. یہ شاید سکول ٹیچروں نے ہمیں اس طرح کی توبہ کانوں کو بھی ہاتھ لگائے ساتھ یہ توبہ سکھا، یا حکمرانوں نے یہ توبہ سکھا دیا کہ کان بھی پکڑو ساتھ. توبہ کے لیے کان پکڑنا ضروری نہیں. توبہ کا تصور یہ ہے، اصلاح، توبہ اصلاح کا نام ہے، یا یوں کہو کہ توبہ ربر ہے، رب کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے ربر ہے. چونکہ ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اپنی تعمیر کر رہے ہیں، جیسے ایک معمار دیوار بنا رہا ہے، اینٹوں کے ردے پہ ردا لگاتا ہے اور دیوار اٹھاتا ہے. اگر بیچ میں کوئی اینٹ ٹیڑھی لگ جائے، غلط لگ جائے، اور اس کی نگاہ پڑ جائے کہ میں نے اینٹ ٹیڑھی لگا دی ہے، اس معمار کو چاہیے توبہ کرے. توبہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے کان پکڑ لے، سکول کی توبہ یا پولیس کی توبہ نہ، اس سے دیوار سیدھی نہیں ہوتی. توبہ کے معنی یہ ہے کہ ٹیڑھی اینٹ کو اکھاڑ کے دوبارہ سیدھا کر کے لگائے اس کو، یہ توبہ ہے. ہم سب اپنے معمار ہیں، اپنے وجود کے معمار، اپنی تعمیر میں مشغول ہیں، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں فعل سے، اپنے قول و عمل سے، اپنے افعال و اعمال کے ذریعے سے اپنی تعمیر کر رہے ہیں. اس تعمیر میں ہم سے غلط اینٹیں لگ جاتی ہیں اپنے وجود کی، ہم اپنی ذات بنا رہے ہیں، اپنی حقیقت بنا رہے ہیں. خدا نے ہمیں خلقت دی ہے، حکیم ملا صدرہ کے بقول رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک کا نام خالق ہے، ایک کا نام خلق ہے. خالق خدا نے بنایا ہے، خلق انسان نے خود بنانا ہے. اور انسانیت، خالق انسانیت کا ڈھانچہ اور سانچہ ہے، خلق خود انسانیت ہے. اس خالق کے اندر، اس سانچے کے اندر، اس فریم کے اندر انسانیت اس نے خود بھرنی ہے، خلق اس نے خود بھرنا ہے. اللہ نے خالق احسن تقویم میں بنائی ہے، لقد خلقناکم فی احسن تقویم. خدا نے فرمایا کہ ہم نے جو بنانا تھا بہترین بنایا، خالق سانچا تمہارا بہترین بنایا، اب اس کے اندر خلق بھی تم نے خوبصورت خود بنانا ہے. احسن تقویم میں اللہ نے خالق بنائی، اس کے اندر احسن خلق تم نے خود بنانا ہے. اور اگر جس طرح اللہ نے بہت مناسب خلق بنائی تمہاری، اگر آپ مطالعہ کریں اپنا لیبورٹری میں لے جا کر اپنے جسم کا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بدن کا ایک سیل وہ بھی جا بجا اور غلط نہیں لگا. اتنی ظرافت سے اللہ نے آپ کی خلق سنواری ہے. چھوٹے چھوٹے ذرے جو نظر نہیں آتے آنکھوں سے، بلکہ بعض اوقات تو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے، ان ذروں کو ملا کر خدا نے ہمیں بنایا ہے، اور کہا کہ میں نے احسن تقویم میں تمہیں بنایا ہے، اپنے بدن کے سیلز کی ترکیب کو دیکھو، اعضاء و جوارے کو دیکھو جس میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کے اندر اتنی ہی زیبا و حسین و خوبصورت خلق تم خود بناؤ۔ جب خلق احسن کے اندر خلق عظیم آ جاتا ہے، اسی کا نام انسان ہے۔ خلق احسن تو خدا نے سب کو دی ہے، لیکن ساتھ خدا نے پیغمبر اکرم کو فرمایا، اے نبی انک لعلی خلق عظیم، اے نبی ہم نے بھی بہت زیبا تجھے بنایا، لیکن تو نے خود بھی اپنے آپ کو بہت زیبا بنایا، خلق بھی آپ کا بہت عظیم ہے۔ اسی بنانے میں جب ہم خلق اپنا بناتے ہیں، یعنی انسانیت اپنی سنوارتے ہیں، اپنی روح کو روپ دیتے ہیں، اس کو انسانی حلیہ جب دے رہے ہوتے ہیں، یہاں بعضوں سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ کے اعمال اور ہمارے اعمال ضائع نہیں ہو رہے ہیں، صفائی نفس صفائی روح ہمارا بہت حساس ہے، جو کچھ ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ اسی صفائی نفس کے اوپر رقم ہو جاتا ہے، یعنی گویا جیسے اینٹوں کا ایک ردا لگتا ہے، اسی طرح ہر عمل ہر فعل و ہر دن ہم اپنے وجود کا ایک ردا لگا رہے ہیں، ہر دن اپنے وجود کو بڑھا رہے ہیں۔ اس کے اندر اگر کہیں غلطی آ جاتی ہے، کہا گیا اس کو توبہ سے ٹھیک کرو، توبہ کے معنی کان پکڑنا نہیں ہے، توبہ کے معنی زبان سے استغفر اللہ کہنا بھی نہیں ہے، توبہ توبہ کہنا بھی نہیں ہے، توبہ کے معنی یہ کہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرو، ابھی اس کو ختم کرو اور اس کی جگہ پر دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کرو۔ نہج البلاغہ میں نقل کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کی زبان سے نکلا استغفر اللہ، یہ جو ہمارا تقیہ کلام ہے، بہت سارے عربی جملے ہم نے تقیہ کلام بنائے ہوئے ہیں، تبرکن، لا حول ولا قوت، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور کبھی مناسب ہو کبھی نامناسب ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں عربی جملوں کا۔ ان میں سے ایک استغفر اللہ، تقیتان کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ، یا جس طرح تقیہ زبان ہے، تقیہ کلام ہے، کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ، اس کی منہ سے نکل گیا استغفر اللہ۔ حضرت نے فرمایا، ویحکا اتعرف مل استغفار، تو جانتا ہے استغفار کیا ہے؟ تو سمجھتا ہے استغفار فقط یہ زبان سے کہہ دینا استغفر اللہ یہ استغفار ہے؟ استغفار کے سات مرحلے ذکر فرمائے، کا استغفار یہ ہے کہ تو اپنے کیے پہ پہلے پشیمان ہو، ندامت ہو تیرے اندر پیدا کہ میں غلط کیا ہے، پھر اس کے بعد تو عزم کرے کہ یہ غلطی آئندہ دہراؤں گا نہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ غلطی حقوق میں سے ہے، اس حقوق کو جا کر ادا کر، جس کا حق چھینا ہے، جس کا حق ضائع کیا ہے، اس کا حق جا کر ادا کر، اور پھر اس کے بعد سخت مرحلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ عالم معصیت و گناہ میں، ان فساد کے ایام میں جو تیرا گوشت بنا ہے، جو تیرا وجود بنا ہے، اس سب کو پگھلا، یہ سارا گوشت پگھل جائے، صرف ہڈیاں اور جلد رہ جائے، پھر اس کے بعد نئے سرے سے تیرے جسم کے اوپر حالت اطاعت میں گوشت چڑھے، اطاعت کی حالت میں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو سمجھے صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا توبہ ہے؟ سب کچھ پگھلا، اپنے وجود کو پگھلا کے دوبارہ بنا اس کو، چونکہ یہ جو بنا ہوا ہے یہ فاسد ہو چکا ہے، اس کے اندر فساد آ گیا ہے، اب اگر نیا میٹیریل اس کے ساتھ شامل ہوگا وہ بھی فاسد ہوتا جائے گا۔ ایک اصلاح کا عمل توبہ ہے، عادتاً تقیہ کلام کے طور پر نہ کریں استغفر اللہ، واقعاً توبہ کریں، یعنی اصلاح، جو غلطی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرو، تاکہ 100 سالہ راستہ دور نہ ہو جائے۔ لیکن اہم ترین شعبہ جو معرض فساد میں ہے اور جس کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے وہ امت ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، سماج ہے، اپنی ذات کی بھی اصلاح کرو، اپنے خاندان کی اصلاح کرو، اپنے گھرانے کی اصلاح کرو، چونکہ یہ سب معرض فساد میں ہے، کئی فساد ہر طرف سے، چاروں طرف سے فساد کی گویا بارش ہو رہی ہے، یلغار ہو رہی ہے، زمین و آسمان فساد اگل رہے ہیں گویا، خصوصاً اس زمانے کے اندر، کیونکہ ہر چیز سے فساد نہیں نکل رہا، کیبل سے فساد نکل رہا ہے، تاروں سے فساد نکل رہا ہے، کھمبوں سے فساد نکل رہا ہے، بلڈنگوں سے فساد نکل رہا ہے، مشینوں سے فساد نکل رہا ہے، الیکٹرانک سے فساد نکل رہا ہے، الیکٹرک سے فساد نکل رہا ہے، پہلے صرف زبانوں سے نکلتا تھا، نگاہوں سے، اب جمادات نے بھی فساد اگلنا شروع کر دیا، جس چیز کو فاسد انسان کا ہاتھ لگا اس نے بھی فساد اگلنا شروع کر دیا، زمین و آسمان سے فساد آنے لگا، اس فساد سے نسل کو اگر بچایا جائے گا یہ نسل انسانی نسل بنے گی، ورنہ یہ نسل تباہ اور برباد ہو جائے گی، اتنی تباہ ہو جائے گی کہ یہیں پر اسی زمین پر اسی جہنم بن جائے گی، فساد کا عمل مسلسل ہو رہا ہے، اصلاح کے عمل کی بھی مسلسل ضرورت ہے، اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے ذوی الحقوق کے بعد آپ کی ذمہ داری امت اور سماج کے حوالے سے ہے، لا تعلق نہیں رہ سکتے آپ، درود پڑھیے محمد والے، اپنے معاشرے کے فساد سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اور اس کی اصلاح کی بابت لا تعلق نہیں بیٹھ سکتے، اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ذمہ داری ہے، معاشرہ یا سماج ماں کی آغوش کی حیثیت رکھتا ہے، ماں کی آغوش کی طرح ہے، جس طرح ماں کے رحم میں ہمارا جسم بنتا ہے اور پھر ماں سے ہمارے جسمانی ولادت ہوتی ہے، اسی طرح سماج کی آغوش میں ہماری شخصیت بنتی ہے اور سماج کے اندر ہماری شخصیت کی ولادت ہوتی ہے، امت کے اندر ہماری شخصیت کی ولادت ہوتی ہے، خدا نخواستہ جن لوگوں کا نسب درست نہ ہو یا وہ عورت اور مرد جو فاسد ہو اخلاقی طور پر، ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے فاسد بچہ ہے، نامشروع بچہ ہے، وہ جو ماں کی خیانت سے پیدا ہوا، عورت اور مرد کی تباہی سے جو پیدا ہوا جو بچہ، باوجود اس کے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس گناہ میں شامل نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا گناہ اس بچے کے دامن کے ساتھ آخر تک لگا رہے گا اور اس کی محرومیت کا بھی سبب بنا رہے گا، ایسے بچوں کے بارے میں کہا گیا، ایسے انسانوں کے بارے میں، ان انسانوں کو گواہ نہ بناؤ، ان کو اپنا امام نہ بناؤ، ان کو اپنا قاضی نہ بناؤ، ان کو اپنا حاکم نہ بناؤ، ان کو اپنا مجتہد نہ بناؤ، ان کو اپنا مرجع نہ بناؤ، ان کو کچھ بھی نہ بناؤ، ٹھیک ہے زندگی بسر کریں یہ لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے جب ان کو جنم دیا تو یہ خیال نہیں رکھا کہ ہم ایک پاکیزہ اولاد جنم دیں، پاک نسب کی اولاد جنم دیں، ناپاک اولاد جنم دی انہوں نے، اس بچے کو دور رکھا گیا، سوسائٹی کو اس سے دور رکھا گیا، معاشرے کو اس سے دور رکھا گیا، تمام معاشرتی ذمہ داریاں اس سے اٹھا لی گئیں، کہا گیا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، شرط ہے نا، ہر جگہ حلال زادہ ہونا شرط ہے، ہر کام کے لیے حلال زادہ ہونا شرط ہے، تمام اجتماعی ذمہ داریوں کے لیے، کہ اگر یہ انسان آ گیا اجتماع کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اور اس نے کوئی شعبہ سنبھال لیا، ممکن ہے اس کا فساد دوسروں کے اندر بھی پھیل جائے. پاک رکھا گیا سوسائٹی کو. اسی طرح ہماری شخصیت امت کے آغوش میں، سماج کے آغوش میں بنتی ہے، معاشرے کے آغوش میں بنتی ہے، سوسائٹی کے آغوش میں بنتی ہے. اگر خدا نے خواستہ یہ ماں آلودہ ہو جائے جس کا نام سماج ہے، جس کا نام امت ہے، جس کا نام سوسائٹی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ماں آلودہ ہو جائے، اس آلودہ ماں کے دامن میں پلنے والی اولاد بھی ناپاک ہو جاتی ہے، وہ نسلیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں. ہم یہ نہ کہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کر لیں، لیکن اپنے معاشرے سے کوئی سروکار نہ ہو، اپنے سماج سے کوئی سروکار نہ ہو ہمیں. نہ دین اس طرح سے الگ تھلگ کوئی راستہ بتاتا ہے، نہ درست ہے ایسا. ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ خود تنہا پوری سوسائٹی میں سے اپنی نجات کا راستہ نکال کر اپنے آپ کو خدا تک پہنچا دو، جنت تک پہنچا دو. جنت خودخواہوں کی جگہ نہیں ہے. جن کاموں کو ہم سمجھتے ہیں بڑے عرفانیات ہیں، بڑے اخلاقی اور بڑے تہذیب کے کام ہیں، خدا کی نگاہ میں یہ خودخواہانہ کام ہے. جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں بڑے صاحب کرامت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بے شرف و بے کرامت لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. معاشرے میں کچھ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کان بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا لیا، دعا کی کتاب لے لی، تسبیح لے لی، اور خود ذکر و فکر میں مشغول ہیں. گناہ نہ بھی کریں، اور نہیں بھی کرتے بعض، چونکہ گھر سے باہر ہی نہیں آتے، جب خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گناہ نہیں کریں گے. ان لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، بڑے اعلی عرفا لوگ ہیں، یہ ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، ہر ایک کے دل میں ان کا احترام پیدا ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں سے کوئی سروکار نہیں. ان کی مثال بعض بزرگان نے یہ دی ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے ایک بس میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں، اس بس کو حادثہ پیش آ جائے، اس میں سے کچھ لوگ جوان ہیں یا اس حادثے میں نقصان ان کا کم ہوا، زخمی کم ہوئے، تھوڑی چوٹیں انہیں لگیں، بس میں کچھ زیادہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، کچھ کی حالت بڑی نازک ہے. یہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے نکالیں، پھر میلوں سفر طے کریں، زحمتوں کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ، اور اپنے آپ کو گھر پہنچا دیں، اور گھر پہنچا کے مسجد میں حاضر ہو کر آپ کو یہ ماجرا سنائیں کہ بس الٹ گئی، خدا نخواستہ اس بس کی ساری سواریاں زخمی ہو گئیں، کسی کا سر ٹوٹ گیا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، کسی کی کمر ٹوٹ گئی، اور اس میں میں چلنے کے قابل تھا، اور میں نے وہاں ان سب میں کوشش کر کے شیشہ توڑ کے، دروازہ توڑ کے باہر نکلا، اور رات کے عالم میں یا دن کو میں چلتا ہوا جان بچا کر یہاں آ گیا. خب آپ کیا کہیں گے کہ بسم اللہ، آپ کو تو ہمارا امام ہونا چاہیے، آپ اس کو تمغے دیں گے. خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، سامان جل رہا ہے، بچے جل رہے ہیں، وہاں انسان ہے جو جل رہے ہیں، ایک ان میں سے کھڑکی سے کود کے اپنے آپ کو نجات دے کے دور کسی محلے میں چلا جائے، اور جا کر خبر دے کہ جی میں نجات پا کے آ گیا ہوں، باقی ساری مخلوق جل رہی ہے. تو کیا اسے کہیں گے کہ آپ ہی امامت کے لیے سزاوار ہیں ہمارے لیے، آپ ہی امامت کے قابل ہیں ہمارے لیے؟ ایسے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے انسان کو خودخواہ کہا جاتا ہے، کہ جب بس ساری مشکل میں دوچار ہے، جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، جب یہ ساری کشتی ڈوب رہی ہے، تو تیرنا جانتا تھا اگر تو تیرا کام اپنے آپ کو نجات دے کر باہر آنا نہیں تھا، تیرا کام وہاں پر رک جانا اور اس بس یا اس کشتی کے سواروں کو جتنا ممکن تھا نجات دینا تیرا کام تھا، نہ کہ تو خود سے نجات پا کر اپنے آپ کو یہاں پہنچا کر اور پھر صلے اور اجر کی امید میں رہ دو. یہ خودخواہ انسان ہے. وہ لوگ جو اپنے معاشرے کو ترک کر کے، اپنی امت کو چھوڑ کر، اپنی سوسائٹی سے آنکھیں بند کر کے فقط تسبیح و مصلی لے کر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، عبادت پہ عبادت کرتے رہیں، سجدے پہ سجدہ کرتے رہیں، عمل پہ عمل کرتے رہیں، اور جب جنت میں خدا کے سامنے پہنچے، خدا پوچھے بتا وہاں کے جوان کدھر ہیں، وہاں کی خواتین کدھر ہیں، تو کہے کہ پروردگارا ان کا برا حال ہے، وہ تو سارے تباہ ہو رہے ہیں، وہ تو سارے فاسد ہو رہے ہیں، وہ تو سارے یوں کرتے ہیں، وہ تو سارے ان فساد کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو خدا کا کیا جواب ہوگا؟ کہ تو بڑا صاحب کرامت ہے، تو بڑا عارف ہے جو اس پورے ڈوبتی ہوئی کشتی میں سے اپنے آپ کو نکال کر لے آیا ہے، تجھے انسان بنایا تھا، حیوان نہیں بنایا تھا، تجھے عقل دی تھی، کھوپڑی دی تھی، تیرے اندر احساس پیدا کیا تھا ہم نے، اس لیے یہ احساس رکھا تھا کہ تو اپنے آپ کو بھی نجات دے اور خود نجات پا کر اپنے ساتھیوں کو بھی تو نجات دے. تیرا یہ فریضہ تھا کہ تو اپنے آپ کو بھی نجات دے، ان کو بھی نجات دے. ہماری نظروں میں جو بہت صاحب کرامت ہے، خدا کی نگاہوں میں خودخواہ ہے. شیخ سعدی نے خوبصورت مضمون کے ساتھ، شعر کے ساتھ، ادیبانہ انداز میں اس مطلب کو ذکر کیا. صاحب دل بھی صاحب دلی بے مدرسے آمد ز خانقاہ. خانقاہ یعنی عبادتوں کا مرکز، جہاں پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، فقط ذکر و فکر ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت. لیکن ایسا مرکز جس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سوسائٹی کے بارے میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، فقط اپنی نجات کی فکر میں ہے، اس مرکز سے ایک شخص اٹھا، خانقاہ سے مدرسے میں آ کر داخل ہو گیا. وہ اسے کہا گیا کہ تم خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں کیسے آ گئے؟ صاحب دلی بے مدرسے آمد ز خانقاہ، ترک کر صحبت عہد صحبت اہل طریق را، اہل طریقت کا راستہ چھوڑ کر اہل شریعت کے راستے پر آ گیا. ذکر و فکر و ہاؤ ہو چھوڑ کر وہ آ گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اسے پوچھا گیا کہ تُو نے وہ راستہ چھوڑ کر یہ راستہ کیوں اپنایا؟ کیوں اس مرکز عبادی کو چھوڑ کر، وہ اللہ کے خالص بندے ان کو چھوڑ کر تو یہاں کیوں آ گیا؟ اس کا جواب بڑا خوبصورت تھا. وہ جواب یہ تھا کہ کہ وہ شخص جو خانقاہ میں بیٹھا ہے، اس کی ساری کوشش یہ ہے، آن جہد می کند کہ بغیرت گلی میں خیش، اس کی ساری کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے. وَإِن جَهْدْ مِي كُنَدْ کہ بغیرت غریق را، لیکن یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تجھے خود کو بھی بچانا ہے، تجھے اپنے ساتھ اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے. وہ خدا کو خودخواہ لوگ پسند نہیں ہیں. یہ خودخواہی ہے کہ میں بچ جاؤں، میری اولاد بچ جائے، لیکن میرا ہم نو، میرا ہم مذہب، میرا ہم وطن، میرا ہم محلہ یہ بے شک تباہ ہو جائے، اس کی پرواہ نہ ہو. اگر بدن کے اندر کسی حصے میں اگر ایسی پھوڑا نکل آئے، پھنسی نکل آئے، بیماری پیدا ہو جائے، عقل کو بھی چاہیے کہ اس کا علاج کرے، دل کو بھی چاہیے اس کو خون پہنچائے، ہاتھ پاؤں کو بھی چاہیے کہ اس زخم کا خیال رکھے، اس انگلی کا خیال رکھے، اس متاثرہ خلیے کا خیال رکھے، اس سیل کا خیال رکھے، کیونکہ یہ ایک سیل اگر فاسد ہو گیا اس کا فساد ممکن ہے پورے بدن کے اندر سرایت کر جائے، پورے بدن کے اندر سرایت کر جائے. اور فساد اگر پورے بدن میں پھیل گیا، پھر یہ سر، یہ مغز، یہ دل، یہ آنکھیں، یہ کان اور یہ اعضاء جو لا تعلق تھے، پہلے خوش بیٹھے تھے کہ یہ تو انگلی خراب ہوئی ہے، ہم تو خراب نہیں ہوئے، وہ ایک انگلی کی خرابی ان کی تباہی کا بھی سبب بنے گی. امتیں مارز، سوسائٹیاں مارز فساد میں ہیں. ہر قسم کا فساد، ہر قسم کی پولوشن، ہر قسم کی آلودگی معاشرے کے اندر سرایت کر رہی ہے، جیسے اشارہ کیا زمین و آسمان سے. اگر کچھ لوگ اس آلودگی کو پاک نہ کریں، اس کو صاف نہ کریں، اس کو نہ دھوئیں، یہ انسانی معاشرہ نہیں رہے گا، یہ جنگل بن جائے گا، تباہی بن جائے گی. قرآن مجید کا فرمانا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر بعض لوگ اٹھ کر بعض دوسروں کو فساد مچانے سے نہ روکیں، فساد پھیلانے سے نہ روکیں، زمین فاسد ہو جائے گی. اگر بعض لوگ دوسرے بعض کو نہ روکیں فساد پھیلانے سے، لفسدت الارض، زمین ساری فاسد ہو جائے گی. اور جب ساری زمین فاسد ہو گئی تو یہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے تسبیح و مصلی لے کر، یہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے فقط اپنی اولاد بچانے کے لیے، فاسد زمین کے اندر یہ بھی فاسد ہو جائے گا، یہ بھی تباہ ہو جائے گا. ایک مثال، ایک روایت میں امام علیہ السلام سے، حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ و جن کی منطق یہ ہے کہ اگر دوسرے غلط کام کر رہے ہیں تو مجھے کیا ہے، اور اگر خود غلط کام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں تجھے کیا ہے. ہے نا ایسے لوگ، لبرل لوگ، سیکولر لوگ، کہتے ہیں کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو تجھے کیا ہے، اگر تو غلطی کر رہے تو مجھے کیا ہے. اگر انہیں کہیں کہ یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اس کے اندر فساد پھیل رہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے. اگر اسے کہا جائے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں تجھے کیا ہے. ایسا طبقہ کیا کر رہا ہے؟ امام علیہ السلام اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک کشتی میں چند افراد بیٹھ کے سفر کر رہے ہوں اور ایک آدمی اسی کشتی میں بیٹھ کر اس کا سوراخ کر رہا ہو، ڈرل لے کر کشتی کا سوراخ کر رہا ہو، اگر ساتھ بیٹھا ہوا آ کر اس کو ٹوکے و روکے، یہ اس کو کہے تجھے کیا ہے، تو میں اپنی سیٹ کا سوراخ کر رہا ہوں، تیری سیٹ کا سوراخ تو نہیں کر رہا، اور وہ بھی یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ وہ سوراخ اپنی سیٹ کا کر رہا ہے، مجھے کیا ہے، میں کیوں روکوں اس کو. اگر یہ منطق عام ہو جائے، تجھے کیا ہے مجھے کیا ہے، ایک یہ سوچ کر بیٹھا رہے کہ مجھے کیا ہے وہ کر رہا ہے، اور ایک یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں تجھے کیا ہے، اپنے پیسے سے کر رہا ہوں، اپنی سیٹ کا سوراخ کر رہا ہوں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کشتی کے اندر سوار لوگ جب ان کی منطق یہ بن جائے تجھے کیا ہے مجھے کیا ہے، تو جب کشتی کا سوار سوراخ ہو جائے گا تو یہ کشتی میں جو سوراخ کر رہا ہے یہ بھی ڈوبے گا، اور وہ جو ادھر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے مجھے کیا ہے وہ بھی ڈوبے گا، اس کشتی کے سارے سوار ڈوب جائیں گے. سماج کے اندر بیٹھ کر ایک گناہ کرنا، فساد پھیلانا، خصوصاً وہ فساد جو پوری نسل کی تباہی کا باعث بنے، وہاں کبھی بھی یہ نہ سوچو تجھے کیا ہے مجھے کیا ہے، یہ شیطان کا دین و مذہب ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، تجھے کیا ہے مجھے کیا ہے. نہ، یہاں پر مجھے بھی کچھ ہے تجھے بھی کچھ ہے، تجھے فساد ہے اور مجھے اصلاح ہے، تیرے اوپر شیطان طاری ہے، تو اس کشتی کو ڈبونا چاہتا ہے اور میں اس کشتی کو بچانا چاہتا ہوں. خدا نے ہمیں عقل دی ہے عزیزان، اس عقل کا احترام کریں، اپنے شعور کا احترام کریں، ہمیشہ اپنے شعور کا احترام کریں.
سب سے بڑی بے احترامی وہ ہے جو خود ہم اپنی کرتے ہیں. توہین اپنی انسان جب خود کرتے ہیں ہم, حکمران تو کرتے ہی ہیں, دوسرے لوگ تو کرتے ہی ہیں, مکار لوگ کرتے ہیں, سیاستدان کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, آئے دن امت کا توہین اور تحقیر میں لگے رہتے ہیں. جب آ کر ایک جگہ بیٹھ کر ایک شخص آپ کے سامنے دن دہاڑے دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہوتا ہے تو آپ کی توہین کر رہا ہے, گویا ہمیں نافہم سمجھتا ہے, ہمیں بے عقل سمجھتا ہے, ہمیں بے وقوف سمجھ کر بات کر رہا ہے. کسی کو بے وقوف سمجھ کر اس کے سامنے کوئی بات کرنا, یہ سب سے بڑی توہین ہے اس کی. اگر دوسرے توہین کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہ کریں, لیکن کم از کم اپنے شعور کی خود توہین نہ کریں آپ, اپنی انسلٹ خود نہ کریں آپ. جب آپ کے سامنے ایک غلط کام ہو رہا ہے, ایک فساد مچ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اس فساد کو دیکھ کے خاموش رہنا یہ اپنی توہین ہے, یہ اپنی انسلٹ ہے, اپنی تحقیر کر رہے ہیں آپ. اگر ایک بچہ کسی بڑے کے سامنے آ کر بےہودگی کرے, یہ بڑے کی توہین کر رہا ہے. اگر یہ بڑا اس بچے کی یہ بےہودگی دیکھ کر چپ بیٹھا رہے, یہ بڑا بھی اپنی توہین کر رہا ہے, اپنی بڑائی کی توہین کر رہا ہے, اپنی بزرگی کی توہین کر رہا ہے, اپنی شعور کی توہین کر رہا ہے. تو سمجھ رہا ہے, تجھے معلوم ہے یہ کچھ معاشرے کے اندر پیدا ہو رہا ہے, سر اٹھا رہا ہے, اس کے باوجود اگر نہیں بولتا یہ اپنی توہین کر رہا ہے. اور جو قوم اپنی توہین شروع کر دے, دوسرے اس کی توہین سے نہیں ٹلتے, دوسرے اس کی تحقیر سے نہیں ٹلتے, دوسرے اس کی انسلٹ سے نہیں ٹلتے, وہ بھی تحقیر کرتے ہیں, وہ بھی توہین کرتے ہیں اس کی. سب سے بڑا اہم پہلو اصلاح کا امت کی اصلاح ہے. امت کے اندر گوناگون فساد پیدا ہوتے ہیں, معاشرتی فساد. وہ شعبہ چھوڑ دیا جو انفرادی ہے اور عائلی, صرف اس کی طرف آنا مقصود تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں اس کا ذکر فرمایا, اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي. میں چاہتا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں, اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں میں. خود سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. امت میں کون سے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی سید الشہداء کو؟ ممکن ہے امت کے اندر اخلاقی فساد زیادہ ہو جائے, معاشرتی فساد پھیل جائے, اعتقاداتی و نظریاتی فساد عام ہو جائے, عملی فساد امت کے اندر زیادہ ہو جائے, مالی فساد زیادہ ہو جائے. اگر فاسد معاشرہ دیکھنا ہو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں پاکستان کرپشن میں سب سے آگے, یہ دوسرے نمبر پر ہے. ہمیشہ یہی سنیں کہ دوسرے نمبر پر ہے. بعض طنز گو کے مطابق, طنز لکھنے والوں کے مطابق کہ کرپشن بھی دو نمبر کی ہے یہاں, وہ بھی خالص نہیں. فساد اگر دیکھنا ہے کہ فساد معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے, ہمگیر ہر طرف سے فساد ہی فساد ہو, کیسا ہوتا ہے وہ معاشرہ جس کی کوئی چیز اپنے مقام پر نہ ہو, سب کچھ اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہو, ہر چیز میں فساد جب رخنا کر جائے, سرایت کر جائے معاشرتی سطح پر, امت کی سطح پر, وہ ایسا معاشرے کا نقشہ پیش کرتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں. البتہ یہ نہیں کہ یہ آخری فساد کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے اور اس سے زیادہ آگے فساد تصور نہیں ہو سکتا, نہ ممکن ہے اس سے آگے بھی فساد ہے. ابھی کچھ قدرے موجود ہیں جن کی وجہ سے باقی ہے یہ سوسائٹی. اگر فساد اس حد تک چھا جائے, احاطہ کر لے, پھر نابود ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. ہر پہلو سے فساد ابھی اس معاشرے کو دامنگیر ہے, مختلف شعبوں سے, لیکن سب سے بڑا فساد جس نے سید الشہداء علیہ السلام کو اکسایا ابھارا کہ امت کی اصلاح کے لیے عزم کریں اور اتنا بڑا اقدام کریں اس امت کی اصلاح کے لیے، قیام کریں حکومت وقت کے خلاف اور اصلاح امت کے لیے، وہ مالی فساد نہیں تھا، مالی بدعنوانی نہیں تھی، اخلاقی فساد نہیں تھا، اخلاقی فساد اتنا زوروں پر نہیں تھا، تھا امت کے اندر شرابی کبابی لوگ تھے لیکن عمومیت نہیں تھی اس کی، چھپ چھپا کے یہ کام کیا کرتے تھے، بیشتر حصہ امت کا اخلاقی فساد میں کھل مکھلا مبتلا نہیں تھا، جس فساد کے خلاف سید الشہداء نے قیام فرمایا اصلاح امت کے لیے، وہ فساد تھا جو امت کو دامنگیر ہوا، امت کو لگا وہ فساد اس کا زیادہ تعلق مذہب سے اور دین سے تھا، امت کی سوچ سے اس کا تعلق تھا، امت کے تفکر سے اس فساد کا تعلق تھا، مالی بدعنوانیاں نہیں تھی اتنی، اخلاقی برائیاں اتنی نہیں تھی، لیکن نظریاتی فساد اس امت کو دامنگیر ہو چکا تھا، اور وہ فساد امت کا یہ تھا عزیزان کہ یہ امت جس کو رسول اللہ نے خیر امت بنایا، جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا، جسے بہترین امت رسول اللہ نے قرار دیا، ایک فساد اس امت کے اندر پیدا ہوا کہ یہ امت اتنی لا تعلق ہوئی اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے دینی فرائض سے، اور انہوں نے موقع دیا فساد کو پنپنے کا کہ فساد کا نچوڑ یزید کی شکل میں سامنے آیا، یزیدیت کی شکل میں سامنے آیا، یزیدیت کے برسر اقتدار آنے کا ذمہ دار سید الشہداء نے امت کو قرار دیا، امت فاسد ہے، اگر امت فاسد نہ ہو ہرگز یزید تک نوبت نہیں آتی، فساد دونوں طرف سے آتا ہے، کبھی حکومتوں سے عوام کے اندر، امتوں کے اندر، اور کبھی امتوں سے فاسد حکومتیں پھوٹتی ہیں، امتوں سے فاسد لوگ نکلتے ہیں اور انہی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، انہی کے اوپر ستم ڈھاتے ہیں، یہ بڑا فساد ہے، یہ امتوں کو تباہ کر دیتا ہے، جس فساد کے اندر سے یزید نکلے، جس فساد کے اندر سے یہ لوگ نکلے، اس وقت اگر ہم دیکھیں اس زمانے کے حالات کو، جس امت کے اندر سے یزید پھوٹا نکلا، یزید جیسا ناپاک کیڑا، وہی حالات آج امت مسلمہ کے اندر نظر آتے ہیں، آپ پوری امت مسلمہ کے اندر چھائے ہوئے مسلط نام نہاد حکمرانوں کو دیکھیں، خصوصاً عرب دنیا کے اندر، یہی فساد امت ہے جس کے خلاف سید الشہداء نے قیام کیا، اگر یہ امت فاسد نہ ہو ہرگز حسنی مبارک جیسے لوگ ان پر مسلط نہیں ہوں گے، ہرگز اس منحوس ملک عبداللہ جیسے لوگ ان پر مسلط نہیں ہوں گے، اسرائیلی وزیراعظم کھل کے پریس کانفرنس میں رپورٹرز کے موجودگی میں اعلان کرتا ہے کہ ہم یہ جنگ اتنی شدت نہیں لے جانا چاہتے تھے، اس جنگ کے اندر اتنی شدت نہیں تھا مقصود ہمارا، حماس کے خلاف اور غزہ کے اوپر، کہا کہ عرب سربراہوں نے ہم سے درخواست کی اور کہا کہ ہم ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تم حماس کا قلعہ کما کر دو، غزہ کو مٹا دو، ویران کر دو، تم یہ اسرائیلی وزیراعظم کا پریس کانفرنس میں بیان آن دا ریکارڈ، اور یہی کیا انہوں نے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، جب اتنے فاسد لوگ پیدا ہوں، برسر اقتدار آ جائیں، ذمہ دار امتیں ہیں، اگر امتوں میں فساد نہ آئے، امتیں اس طرح کے فساد میں مبتلا نہ ہوں، مہلت نہیں دیتی وہ امتیں فاسد لوگوں کو کہ وہ آ کر ان کے اوپر مسلط ہو، ان کی گردنوں پر آ کر مسلط ہو جائیں، عراقی امت اگر بیدار ہوتی وہ ہرگز صدام کو مہلت نہ دیتی کہ اس کی گردن پر آ کر سوار ہو جاتا. اور آج بھی اگر عراقی امت مہلت نہ دے شیطان کو کبھی بھی ان کے اوپر مسلط نہیں ہوگا. عزیزان پاکستان کا بھی یہی حال ہے. اگر پاکستانی امت کے اندر یہ فساد نہ ہو ہرگز اس کے اوپر فاسد حکمران مسلط نہیں ہوں گے. امت کا فساد فاسد حکمران اگلتا ہے. اور اسی فساد کے بارے میں سید الشہداء نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. دین کا فریضہ ہے اصلاح کرنا, واجبات دین میں سے اصلاح کرنا. نماز کی طرح واجب ہے, روزے کی طرح واجب, وہ حج کی طرح واجب ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ بڑا واجب ہے یہ چھوٹا واجب ہے, بلکہ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصلاح امت پہلا واجب ہے, بعد میں دوسرے واجبات ہیں. یہ وہ واجب ہے, اگر یہ ادا ہو گیا سارے واجبات ادا ہو جائیں گے, اگر یہ واجب ترک ہو گیا پورا دین ترک ہو جائے گا. فرمایا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی اصلاح معاشرے کی اصلاح اگر نہ ہو تمام معاشرہ فاسد ہو جائے گا اور کوئی فریضہ دینی قائم نہیں ہوگا. اگر یہ ایک فریضہ قائم ہو جائے سارا دین قائم ہو جائے گا, سارا دین برپا ہو جائے گا. چھوٹے فرائض, بڑے فرائض, سخت فرائض, آسان فرائض, مالی فرائض, بدنی فرائض, علمی فرائض, اجتماعی فرائض, انفرادی فرائض, سب کا دار و مدار در حقیقت اسی اصلاح کے اوپر ہے. اس لیے مصلحین ضروری ہے امت کی بقا کے لیے جو آ کر امت کی اصلاح کریں. امت کو مصلحین کی ضرورت ہے, لیکن مصلحین کے بجائے مصلحین آ گئے. چاہیے مسلح تھے آئے مسلح, یہ تو نہیں چاہیے تھے امت کو. دہشت گرد نہیں چاہیے تھے اس امت کو. چاہیے مسلحین تھے آئے مسلح لوگ. وہ کہتے ہیں کہ نشے ہی تھا, اس نے خواب دیکھا, اپنا خواب سنایا اس نے, نام تھا اس کا ابراہیم, ابراہیم اس کا نام تھا, ابراہیم چرسی کے نام سے مشہور تھا, بنایا ہوا ایک لطیفہ من گھڑت. اس نے خواب سنایا اپنا کسی کو کہ میں نے خواب سنا ہے, خواب دیکھا ہے میں نے. کہا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ او تمہیں خدا نے بلایا ہے. میں نے کہا جبریل کو کہ مجھے خدا سے کیا کام ہے, خدا کو مجھ سے کیا کام ہے, میں نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا, سن اللہ کا نام میں نے کبھی نہیں لیا, مجھے خدا سے کیا کام ہے. کہا بار کہ مجھے نہیں معلوم, خدا نے کہا کہ جا کر ابراہیم کو بلا کر لے آؤ. کہا بار کہ جبریل نے کہا تو میں چلا گیا, خدا کے پاس جا پہنچا تو جبریل نے جا کر کہا کہ یہ لو ابراہیم, آپ نے کہا تھا ابراہیم لے آؤ, میں ابراہیم لے آیا. تو خدا نے جب دیکھا اس کی طرف تو کہا کہ میں نے اس کا تو نہیں کہا تھا, یہ کون لے آئے ہو تم؟ کہا یہ ابراہیم یہی ہے. تو خدا نے جبریل کو کہا کہ جبریل ذرا ہوش سے کام لیا کرو, میں نے ابراہیم خلیل کہا تھا نہ ابراہیم چرسی کہا تھا, میں نے کہا تھا ابراہیم خلیل کو لے کر آؤ تم, میرے خالص بندے کو لے کر آؤ تم, یہ کس ابراہیم کو لے کر آ گئے؟ کہا جبریل کو غصہ آیا, اس نے لات ماری مجھے, تو نشے میں تھا نا, وہ کہتے ہیں سر میرا چولہے میں جا کے رہا تھا, جا بیٹھا ہوا. غصہ کا تو ہوتا ہے امت مانگتی کسی اور کو ہے, آتا کوئی اور ہے. آج ہماری زبانوں پر کسی اور کا مطالبہ ہے لیکن آتا کوئی اور ہے, پھنسے ہوئے کسی اور میں ہیں. عزیزان وہ نہیں آئیں گے جنہیں ہم زبان سے بلاتے ہیں, وہ آئیں گے جنہیں ہم اپنے عمل سے بلاتے ہیں, وہ آئیں گے جنہیں ہم اپنے عمل سے بلاتے ہیں. ہم اپنی زبان سے الاجل کہتے ہیں, اپنے امام کو بلاتے ہیں, اس حقیقت منتظر کو بلاتے ہیں, لیکن اپنے عمل سے کسی اور کو دعوت دیتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے عبادت گاہ کے لیے، اس ایک کمرے میں کہتے ہیں دعا پڑھو، ظہور کی دعا پڑھو، نماز میں قنوت میں دعا پڑھو، مجلس کے بعد دعا پڑھو، ظہور کی فرج کی دعا پڑھو، زبان سے فرج کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا گھر کسی اور کو بلا رہا ہے، ہمارا عمل کسی اور کو بلا رہا ہے، ہمارا رویہ کسی اور کو بلا رہا ہے، اور وہ نہیں آتا جس کو ہم زبان سے بلاتے ہیں، وہ آتا ہے جس کو ہم عمل سے بلاتے ہیں، جن کو عمل سے بلایا ہوا ہے وہ حاضر ہیں، وہ موجود ہیں، ہم زبان سے بے شک دعوت دیتے رہیں، زبان سے بے شک عمل کرتے رہیں، زبان سے تکرار کرتے رہیں، لیکن آئے گا وہ جس کو عمل سے دعوت دے رہے ہیں، اور وہ آئے ہوئے ہیں، وہی مسلط ہے ہمارے اوپر۔ امت جب لا تعلق ہو جائے، امت کے اندر یہ سب سے بڑا فساد بے حسی اور لا تعلقی کا فساد ہے۔ لا تعلق امتوں کے اندر یزید مسلط ہوتے ہیں، ظلم مسلط ہوتا ہے، غیر جانبداری اور لا تعلقی جس کو فضیلت سمجھتے ہیں ہم، یہ ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی سیاہ کرے کوئی سفید کرے، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں ان سے سروکار نہیں، انہیں ہم سے سروکار ہیں، ہم انہیں نہیں چھیڑتے، وہ ہمیں چھیڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم جب ان سے سروکار نہیں رکھتے، وہ بھی ہم سے سروکار نہیں رکھتے، یہ قانون ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ اگر آپ نے فساد کو نہ روکا، یہ فساد عالمگیر ہو جائے گا، یہ فساد پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس ڈوبنے میں نیک بھی ڈوب جائے گا، بد بھی ڈوب جائے گا۔ امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ جب قوم پر عذاب آتا ہے، اس کے نیک بندوں پر کیوں عذاب آتا ہے، امام علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا کہ ناقے سالہ کو کتنے لوگوں نے اس کی پونچھیں کاٹی، کہا ایک آدمی نے، حضرت سالے کی جو اونٹنی تھی اس کی ٹانگیں ایک آدمی نے کاٹی، ایک شکی نے، ایک بدبخت نے کاٹی، لیکن باقی امت چونکہ لا تعلق بیٹھی رہی، انہوں نے موقع دیا اس ناکا کے ٹانگیں کاٹنے کا، وہ خاموش بیٹھے رہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ڈبو دیا جس نے وہ ٹانگیں کاٹی، اور ان کو بھی ڈبو دیا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ کچھ نہ کرنا ہی ان کا جرم تھا۔ کسی نے کہا کہ ہمیں خامخواہ میں جیل لے گئے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہی سب سے بڑا جرم ہے جو آپ نے کچھ نہیں کیا تھا، اور یہ کچھ نہ کرنا یہاں جیل لا جاتا لے جاتا ہے، اور کچھ نہ کرنا وہاں جہنم لے جائے گا، یہ کچھ نہ کرنا ہی سب سے بڑا جرم ہے، کیوں کچھ نہیں کیا، کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اس کچھ کرنے سے مراد نہ کہ جرم کرنا چاہیے تھا، نہ کہ فساد کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ظلم کرنا چاہیے تھا، تمہیں کچھ کرنا چاہیے تھا، یعنی ظلم کو روکنا چاہیے تھا، تمہیں لب کھولنے چاہیے تھے، تمہیں آواز اٹھانی چاہیے تھی، تمہیں اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ کربلا یعنی قیام اصلاح، کربلا یعنی راہ اصلاح، کربلا یعنی میدان اصلاح، میدان اصلاح امت۔ سید الشہداء اصلاح امت کے لیے اتنے آگے گئے، اتنے آگے گئے، بس اگر سوچتے ہم کتنا اصلاح کریں، جب ہم اصلاح کرتے ہو کوئی مانتا نہیں ہے، اس لیے تو اصلاح کی ضرورت ہے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم اصلاح کرتے ہیں تو وہ حملہ کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اب یہ بھی اس لیے تو اصلاح کی ضرورت ہے کہ اصلاح ہونے نہیں دیتے، اصلاح کرنے والوں کے اوپر تہمت باندھتے ہیں، اصلاح کرنے والوں کو بہتان باندھتے ہیں، اصلاح کرنے والوں کو بدنام کرتے ہیں، اس لیے تو اصلاح کی ضرورت پڑی ہے، اس لیے تو آپ کی ضرورت پڑی ہے۔ مصلحین ہر دور کی ضرورت ہے، اگر مصلحین نہ ہو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، شخصیات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، پارٹیاں بھی ہیں، نفری بھی ہے، جوان بھی ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سبھی کچھ موجود ہیں، لیکن کمی ان کی ہے جن کی ضرورت ہے، ان کی کمی ہے جن کی ضرورت ہے، جو آئیں اصلاح کریں، مصلح بن کر آئیں۔ جو رائے سید الشہداء کو اپنائی، سیرت سید الشہداء کو اپنائی. آج کی ہماری ضرورت، آج کی نسل کی ضرورت مصلحین ہے. کون سے مصلحین عزیزان؟ سید جمال الدین افغانی جیسے مصلحین کی ضرورت ہے، علامہ اقبال جیسے مصلحین کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر جہان اصلاح کے درخشندہ ستارے امام خمینی جیسے مصلحین کی ضرورت ہے. نہ ان لوگوں کی ضرورت جو فساد سے ہی اپنا معیشت کمائے. امت جتنی فاسد ہو اتنی بہتر، جتنی غلط ہو اتنی بہتر، جتنی بے شعور ہو اتنی بہتر، جتنی مشکلات میں گری ہوئی ہو غرق ہو اتنی بہتر، جتنی زخمی ہو اتنی بہتر. کیونکہ جتنی زیادہ زخمی ہوگی اس کے زخموں کے مرثیے زیادہ پڑیں گے، اس کے دکھ درد زیادہ پڑیں گے، اور دکھ درد زیادہ پڑھ کر زیادہ حالات متاثر کریں گے لوگوں کو، زیادہ درآمد کمائیں گے ہم. ان مصلحین کی ضرورت ہے، ان کی فکر کی ضرورت ہے. یہ فکر انہوں نے کربلا سے لی، عاشورہ سے لی، اصلاح کی فکر. قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ہر وہ جو فساد تمہارے ہاتھوں سے ہوتا ہے جب تک اس فساد کی اصلاح نہیں کرتے تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. ہوتا ہے بس وقت ناخواستہ انسان سے کوئی چیز غلط و خراب ہو جاتی ہے، جو چیز خراب کی اس کو ٹھیک کر کے مرو. اگر ٹھیک کیے بغیر مر گئے مشکل ہے، کیونکہ یہ فساد ادھر موجود ہے. اس فساد کا اثر انسان کو عالم برزخ میں ملتا رہتا ہے. جس طرح کریڈٹ یہاں سے پہنچتا ہے وہاں، ضرر بھی یہاں سے پہنچتا رہتا ہے وہاں پر. حدیث میں ہے من سن سنتن حسنا، جو یہاں پر ایک سنت حسنا قائم کر کے مرا، جب تک لوگ اس کی قائم شدہ سنت حسنا پر عمل کرتے رہیں گے وہ اس عمل میں اجر میں برابر کا شریک ہے، اگرچہ اس کو مرے ہوئے صدیاں ہو گئی ہوں. یہ سنت حسنا، یہ مکان مقدس، یہ سلسلہ جو لوگ شروع کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں بھی اگر آ کر یہاں عمل خیر انجام دیں گی، بانی ان کے اجر میں ان کے ساتھ شریک ہیں. وَمَن سَنَّ سُنَّتًا سَيِّئَا، اور اگر کسی نے غلط سنت قائم کر دی، غلط روش قائم کر دی، غلط راہ قائم کر کے چلا گیا، غلط بنیاد رکھ کے چلا گیا، آنے والے جو بھی فساد کرتے رہیں گے غلط عمل، وہ گناہ میں اور عذاب میں ان کے ساتھ شریک ہوگا. یعنی اس عمل کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا، بانی کو بھی گناہ ہوگا. عالم برزخ میں مسلسل گناہوں کی پائپ لائن کھلی ہوئی ہے، مسلسل سزا پہنچ رہی ہے، گناہ پہنچ رہا ہے اس تک. مسلسل امت کی اصلاح کی ضرورت ہے، چونکہ مخرب عناصر امت کے اندر فراوان ہیں، فساد پھیلانے والے فراوان ہیں. میں یہاں ایک تمثیل کے ذریعے سے چاہتا ہوں امت کے اندر فساد پھیلانے والوں کو اشارہ کرتا چلوں کہ کس طرح فساد پھیلتا ہے. جس طرح بدن کے اندر انسان کے فساد پھیلتا ہے جراثیم کے ذریعے، یا ڈاکٹر صاحبان یقیناً موجود ہوں گے، یہ ان کی دنیا میں تھوڑا سا قدم رکھ رہا ہوں گے، ان کی زبان سے بیان کر رہا ہوں، اصلاح کریں گے وہ اگر غلط بیانی ہوئی تو. دو قسم کے جراثیم سے فساد جسم کے اندر پھیلتا ہے. ایک جراثیم ہے جن کو بیکٹیریا کہا جاتا ہے، ایک جراثیم ہے جن کو وائرس کہا جاتا ہے. میرا شعبہ نہیں ہے، ان سے معذرت کے ساتھ، اطباء سے ان کی بات ہے، ان کے شعبے کی بات ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ ایک جراثیم کی اقسام ہے جن کو بیکٹیریاز کہا جاتا ہے، ایک کو وائرس کہا جاتا ہے. یہ دونوں فساد کا موجب ہے. بیکٹیریا اگر جسم میں چلے جائے تو بھی نظام جسم کو فاسد کر دیتے ہیں، وائرس بدن میں چلا جائے تو بھی فاسد کر دیتا ہے. اور اطباء لکھتے ہیں ان دونوں کا طریقہ واردات مختلف ہے. کیا طریقہ واردات ہے؟ یعنی کس طرح فساد مچاتے ہیں بدن کے اندر جا کر. وہ پہلی قسم کے جراثیم بیکٹیریا یہ جسم کے اندر داخل ہو کر یہ جسم کی توانائی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، غذائیت خود کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا روک لیتے ہیں کہ بدن کے ان حصوں تک یہ غذا نہ جائے جہاں جانی چاہیے تھی، یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا جسم کا کوئی اور حصہ خراب ہو جاتا ہے، یہ خود لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، لٹیرے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ میں سادہ زبان میں، طالب علمانہ زبان میں، نہ کہ طبی زبان میں، مجھے نہیں آتی، ہوں طالب علمانہ زبان میں سمجھا رہا ہوں کہ بیکٹیریا کا کام بدن کے اندر لوٹ مار مچانا ہے، یہ کھاتے ہیں خود ہر بہانے سے، جو چیز بدن میں آپ ڈالتے ہیں اپنے بدن کی تقویت کے لیے وہ ان کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جان نہیں بنتی، سب کچھ کھا پی رہے ہیں، گٹکا بھی کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، پان بھی چباتے ہیں، جان نہیں بنتی۔ اب جو کچھ آپ کھا رہے ہیں، بچے کو دے رہے ہیں، وہ سارا ان کے پیٹ میں جا رہا ہے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اور ایک بدن کے اندر فساد مچانے والے جراثیم ہیں جن کا نام وائرس ہے، ان کا کام پیچیدہ تر ہے، یہ جا کر نہ صرف بدن کے نظام کو خراب کرتے ہیں اس طرح سے جیسے بیکٹیریا کرتے ہیں، یعنی وہ غذا لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور جو اس کے پیٹ میں جانا چاہیے وہ اپنے پیٹ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی تولید نسل کرتے ہیں، اپنی نسل وہاں بدن میں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرتے یہ کام، بلکہ یہ بدن کے اندر جا کر بدن کے حساس شعبوں پر، مختلف حساس علاقوں میں جا کر بدن کا نظام کنٹرول خود سنبھال لیتے ہیں، ہاضمے کا نظام خود سنبھال لیتے ہیں، خون کا نظام خود سنبھال لیتے ہیں، اور جتنے نظام بدن کے اندر ہیں وہ ساروں کا نظام یہ وائرس خود سنبھال لیتا ہے، یہ باقاعدہ کنٹرول جما لیتا ہے، اپنا اڈا بنا لیتا ہے وہاں پر۔ اور وائرس کا علاج دشوار ہے بیکٹیریا کی نسبت، اس کا فساد بھی زیادہ ہے بیشتر۔ عزیزان، امت کے اندر مفسد فساد پھیلانے والے بھی، ان کا طریقہ واردات بھی اسی طرح کا ہے، ہماری زیادہ توجہ بیکٹیریا پر ہے جو فقط بیت المال چاٹ رہے ہیں، جو بیت المال کھا رہے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان مفسدین کی طرف کہ جنہوں نے آپ کا نظریاتی نظام کنٹرول کر لیا ہے، جنہوں نے آپ کا مذہبی نظام کنٹرول کر لیا ہے، جنہوں نے آپ کا سیاسی نظام کنٹرول کر لیا ہے، جنہوں نے آپ کا تعلیمی نظام کنٹرول کر لیا ہے، وہ زیادہ فساد کا باعث ہے اس معاشرے کے اندر، جو وائرس بن کر گھس گئے ہیں امت کے اندر۔ اصلاح دونوں کی ضروری ہے، علاج دونوں کا چاہیے، طبیب دونوں کا ہونا چاہیے، لیکن وہ جو بدن کو نابود کر دے گا وہ ہے جس نے کنٹرول سنبھال لیا، آنے والی نسلیں بھی تباہ کرتا رہے گا، اور یہ بھی امت کی لا تعلقی سے ہوتا ہے۔ کب وائرس کسی سسٹم میں گھس جاتے ہیں؟ جب اس بدن کے اندر موجود مدافعاتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، یعنی بدن کے ان چیزوں کا، ان حصوں کا کام جب وہ چھوڑ دیتے ہیں، کنٹرول ڈھیلا پڑ جاتا ہے، گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اس وقت وائرس جا کر اس کا سسٹم سنبھال لیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ پوری اس فساد میں مبتلا ہو گئی ہے، جکڑی جا چکی ہے، وائرس اس کے اندر گھس گئے، انہوں نے آ کر سارا نظام اس کا خود سنبھال لیا، سامنے اس کے مورے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی چیز ان مورہوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کو حتیٰ ناشتہ اپنا خود کرنے کا حق بھی نہیں ہے، ان کا ناشتہ بھی وہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے جن کے اختیار میں ان کا کنٹرول ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں تم نے آج کھانا کیا ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں تم نے پڑھنا کیا ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں تم نے بیان کیا دینا ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں تم نے اٹھنا کب ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں تم نے بیٹھنا کب ہے۔ جب اس حد تک حکومت فاسد ہو جائے کہ اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے ختم ہو جائے، اس کے مذہب و دین پر اور اس کے کلچر پر اور اس کے تمدن پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے، اس کی سوچ پر اور ذہنوں پر جب دوسروں کا قبضہ ہو جائے، یہ امت فاسد ہو جاتی ہے۔ اس امت کو بقا کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر فساد اتنا ہماگیر ہو جائے، وہ عالمگیر ہو جائے، اس وقت اس امت کو نابودی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یزیدیت اس نظام کا نام ہے جو وائرس بن کر امت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یزید فقط بیت المال چاٹنے والا نہیں تھا, بیت المال چاٹنے والے بہت سارے تھے. امیر المومنین نے جو البلاغہ میں لکھا ہے بعض حکومتوں کے بارے میں کہ یہ اس طرح سے بیت المال کھاتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے, فصل بہار کا چارہ اونٹ چرتا ہے. اب ذرا کراچی میں نہ اونٹ ہے نہ فصل بہار ہے نہ چارہ ہے, کیسے تصویر ہو, علی کی تشبیہ کیسے سمجھ میں آئے ہمیں. میں عرض کرتا ہوں اونٹ کیسے چرتا ہے چارہ. اونٹ جب فصل بہار آ جاتی ہے خزاں میں تو جھاڑیاں کھاتا رہتا ہے, کانٹے کھاتا رہتا ہے اونٹ, لیکن فصل بہار میں ہر طرف سبزہ ہوتا ہے, ہر چیز کی ریل پیل ہوتی ہے, ہریالی ہوتی ہے, لہذا وہ کھاتا کم ہے لتاڑتا زیادہ ہے. تھوڑا سا کھاتا ہے پھر اسی کو خراب کرتا ہے, فضلہ اس پہ کرتا ہے, آدھے پر فضلہ کرتا ہے, آدھے پہ لوٹ پوٹ کرتا ہے, آدھے پہ قلا بازیاں کھاتا ہے, آدھے کو پاؤں سے لتاڑتا ہے, آدھے پہ تھوکتا ہے, آدھے کو کیا کرتا ہے, وہ سارا جتنا بیت المال ہوتا ہے وہ سارا لتاڑ دیتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض حکومتیں ایسی تھیں کہ ان کے اندر بنو امیا اس طرح سے بیت المال چاٹ رہے تھے, اس طرح لتاڑ رہے تھے جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا. بھلے بیت المال لوٹا جائے یہ بھی فساد ہے, لیکن اس سے بڑا فساد یہ ہے کہ جب ایک امت کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں آ جائے, اس کی فکر کی زمام کسی کے ہاتھ میں آ جائے, اس کے مذہب کی زمام کسی کے ہاتھ میں آ جائے, اور وہ فساد کے ہاتھ میں آ جائے, فاسد عنصروں کے ہاتھ میں آ جائے, جب اس کے دیندار, جب اس کے مفکر, جب اس کے تھیوریسین, جب اس کے معلم, جب ان کے اندر فساد آ جائے, یہ کسی کی بولی بولنا شروع کر دیں, ان کے ذہنی کنٹرول کسی کے ہاتھ میں آ جائے, یہ سب سے بڑا فساد ہے. اور اگر اس فساد کو نہ روکا جائے لفسدت الارض, زمین فاسد ہو جائے گی, اور اس وقت فساد سے پھر نجات نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. سید الشہداء نے اگر قیام کیا یزید کے خلاف تو نہ صرف بیت المال بچانے کے لیے, عزیزان بہت فرق ہے, سید الشہداء نے بیت المال بچانے کے لیے نہیں کیا, بیت المال پہلے بھی لوٹ رہے تھے, اگرچہ بچانا چاہیے, بیت المال بھی مسلمانوں کا مال ہے, اسلام کا مال ہے, آج بھی بیت المال لٹ رہا ہے, آج بھی خمس لٹ رہا ہے, آج بھی بیت المال مسلمین کا زکات اور خمس اور دوسرے وجوہات وہ کس طرح سے اسی طرح سے ہو رہا ہے جس طرح سے اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے, ایسے ہو رہا ہے نہ کہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ فساد باعث تباہی اتنا نہیں بن سکتا, اس کو روکنا آسان ہے, لیکن اس سے زیادہ وہ فساد ہے جو ذہنوں کو خراب کر رہا ہے, جس نے ذہنوں کی تخریب کر دی ہے, جس نے ذہنیتوں کو ویران کر دیا ہے, جس نے امتوں کو تباہ کر دیا ہے, اس فساد کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یہ فساد اگر پانی سر سے گزر جائے باعث نابودی ہے. سید الشہداء بیت المال بچانے کے لیے نہیں گئے, امت کو بچانے کے لیے گئے, امت کو نجات دینی ہے. یزیدیت خطر ہے امت کے لیے. کربلا اسی نہضت اصلاح کا نام ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. جب ذہن خراب ہو جائیں, جب ذہنیتیں کسی کے کنٹرول میں چلی جائیں, ان پر کسی اور کی حکومت ہو جائے, اس وقت سید الشہداء کے بارے میں سوچتے ہیں کہ سید الشہداء کو کیا ضرورت پڑی ہے, ایک خلیفہ کے خلاف, ایک مسلمان حکمران کے خلاف قیام کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے. پھر کہتے ہیں یہ شر ہے, یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے. پھر سید الشہداء کو اپنی صفائی پیش کرنا پڑتی ہے, پھر سید الشہداء کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے. اے امت, انی لم اخرج اشر ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا, میں شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا, میں فتنہ برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا, میں ظلم و فساد کے لیے نہیں جا رہا, میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. لیکن مسلمانوں کی سوچ یہ بن جاتی ہے. یہی وجہ تھی عزیزان, کیا مانے تھا, کیا رکاوٹ تھی؟ سید الشہداء کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہر جگہ عبیداللہ ابن زیاد نے نہیں روکا انہیں، کوفیوں کو عبیداللہ نے روکا لیکن اہل مکہ کو کسی نے نہیں روکا، اہل مدینہ کو کسی نے نہیں روکا، اہل مصر و یمن کو کسی نے نہیں روکا، یہ خود رک گئے. ان کو ان کے دین نے روکا، ان کے مذہب نے روکا، ان کے فاسد نظریات نے روکا، اور وہ فاسد دین جو ان کے اندر پھیلا دیا گیا تھا اس نے روکا، ان کی سوچ نے ان کو روکا. اور اسی کی اصلاح کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا کہ اب کسی فساد کے زمانے میں یہ مشکل دوبارہ تکرار نہ ہو، پھر نہ ویسے ہو کہ لوگوں کا مذہب انہیں دین سے روک لے، لوگوں کا مذہب انہیں اصلاح سے روک لے، ایسا مذہب جو اصلاح کا مخالف ہو. اس لیے قیام کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں چاہتا تھا کچھ قرآن کی آیات سے بھی آپ کی خدمت میں شاہد پیش کرتا، تاکہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن کا نظام اصلاح و طریقہ اصلاح آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. درود پڑھیے محمد والے محمد کا. لیکن مصلحین کو یہ معلوم ہونا چاہیے اپنا انجام، امت کی اصلاح تو کر جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. کچھ راستے ایسے ہیں شاباش کے، این جی او بنا لیں آپ، راشن تقسیم کریں لوگوں میں، سبیلیں لگائیں، شاباش ملتی ہے، شاباش آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یزید بھی شاباش دیتا ہے، یزیدی بھی شاباش دیتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا آپ کو آپ غلط کام کر رہے ہیں، کام ہی ایسا ہے. نیٹو قتل کرتی ہے، ریڈ کراس آ کر پٹیاں کرتی ہے. ریڈ کراس کو کبھی آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ انسانی ہمدردی کے تحت کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، بہت خوب کام کر رہے ہیں. لیکن ریڈ کراس نے آج تک نیٹو کو ایک خط بھی نہیں لکھا کہ آپ اتنے زخم کیوں لگاتے ہیں جن کو ہمیں اتنی پٹیاں کرنی پڑتی ہیں. ایک دفعہ لب بھی نہیں کھولا، انہیں کہا بھی نہیں کہ اتنے انسان تمہارے ہاتھوں سے دکھے ہوئے انسان جن کا ہم مداوا کرتے ہیں، تم انسانیت کو دکھاتے کیوں ہو؟ اگر ریڈ کراس دکھی انسانیت کو پٹیاں کرنے کے بجائے انسانیت کو دکھانے والوں کے خلاف اتنا سرمایہ لگاتی تو اس کو اتنی پٹیاں نہ کرنی پڑتی آج. اتنی پٹیاں نہ کرنی پڑتی آج. مصلحین کون ہوتے ہیں؟ مصلحین کا کام یہ نہیں کہ اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک زخم آ نہیں جاتے، لگ نہیں جاتے، جب زخم لگ جائیں پھر سیز فائر ہو، پھر سیز فائر کے عرصے میں وہ داخل ہوں، لاشیں اٹھائیں، زخمی اٹھائیں اور ان کو پٹیاں شروع کر دیں. مصلح وہ ہوتا ہے جو ظالم کو ظلم سے باز رکھتا ہے، جو مفسد کو فساد سے روکتا ہے تاکہ پٹی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، انسانیت کو دکھانے سے روکتا ہے، انسانیت کو دکھانے والوں کا راستہ روکتا ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. کربلا یہ نہیں کہتی کہ آپ وہ میڈیکل کیمپ بناؤ کہ پہلے منتظر رہو، یہ خوب بمبارمنٹ کر لیں، تباہی پھیلا دیں، پھر آپ کی باری ہو، بلکہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں انسانیت پر بم برسائیں آپ پہلے جا کر ظالمین کا راستہ روکو. کوئی یزید وجود میں نہ آئے تاکہ انسانیت کے زخموں کی مرہم کی ضرورت پڑے. اس راہ میں شاباش نہیں ملتی، اس راہ میں دونز ملتی ہے، اس راہ میں تہمت ملتی ہے، اس راہ میں ملامت ملتی ہے. اصلاح کرنے والوں کو ہمیشہ صلہ ملامت ملتا ہے. پہلا صلہ زخم زبان، دوسرا صلہ زخم شمشیر. مصلحین کو ہمیشہ یہی ملا ہے. اور سید الشہداء
بھی محروم نہیں رہے ان دونوں اجر سے جو امت کی طرف ملا. پہلا صلہ بھی امت نے دیا, کہا شر پھیلانے جا رہے ہیں, کہا باغی جا رہے ہیں, بغاوت کی ہے انہوں نے, زخم زبان بھی لگایا اور زخم شمشیر بھی لگایا. کون سے زخم گہرے تھے, شمشیر کے زخم گہرے تھے یا وہ جو زبان سے زخم لگائے تھے وہ گہرے تھے؟ سید ساجدین فرماتے ہیں وہ زخم جو نگاہوں اور زبانوں سے لگائے تھے وہ بہت گہرے تھے. اس لیے سید ساجدین کربلا پہ کم روتے تھے, شام پہ زیادہ روتے تھے. شام میں تلواریں نہیں چلی, شام میں نیزے نہیں مارے گئے, شام میں زخم زبان تھے. زخم زبان کوفہ سے ہی شروع ہوئے. عبید اللہ کے دربار میں جب لے جایا گیا بیبیوں کو, اس لعین نے دیکھا کہ حضرت زینب ایک دکھیا بیبی, ستم رسیدہ بیبی, جس کے بھائی شہید ہو گئے, جس کے بیٹے شہید ہو گئے, جن کے انصار شہید ہو گئے, جن کی اولاد شہید ہو گئی, جن کا جگر و دل دکھیا ہے, نمک پاشی کی کوشش کی. کہنے لگا خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ کربلا میں, زخم زبان لگایا. خدا کو کیسے پایا کربلا میں, زخم زبان لگایا. لیکن یہ اس خاندان کی پلی ہوئی مخدرہ تھی جنہوں نے یخ زخم شمشیر بھی بڑے سہے ہیں, زخم زبان بھی بڑے برداشت کیے ہیں. یہ اس ماں کی بیٹی ہے جس نے پہلو کا زخم بھی دروازے کے پیچھے جھیلا ہے اور جس نے زخم زبان بھی بڑے سنے ہیں. یہ اس ماں کی بیٹی ہے, نہ زخم زبان سے گھبراتی ہے, نہ زخم در سے گھبراتی ہے. کہنے لگا خدا نے کیسے کیا تمہارے ساتھ, کیسے پایا خدا کو؟ بی بی فرماتی ہے رہے تو ہو جمیلا, ہم نے تو کربلا میں خدا کو بڑا حسین پایا ہے, ہم نے کربلا میں خدا کو بڑا زیبا پایا ہے, بڑا خوبصورت خدا دیکھا ہے, اتنا خوبصورت خدا کبھی بھی نہیں دیکھا. ایک دن ماں روزہ رسول پر آئی اور آ کر کہنے لگی سبت علیہ مصائبو لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالیا. اے بابا جان, آپ کے جانے کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے, اگر وہ روشن دنوں پر نازل ہوتے تاریخ راتوں میں بدل جاتے. اتنے مختصر سے دنوں پر, دنوں میں جناب زہرا پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ فرماتی ہیں اگر روشن دنوں پر نازل ہوتے تاریخ راتوں میں بدل جاتے وہ دن. جی ایسے ہی زخم زبان تھے. جب زہرا جا کر گریہ کرتی بابا کے روزے پر, علی سے آ کر شکوا کرتے, زہرا روتی ہے ہماری عورتیں پریشان ہوتی ہیں, ہماری عورتوں کو بچوں کو چین نہیں آتا, سیدہ سے کہہ دو جا کر کم رویا کریں, آہستہ رویا کریں. علی نے آ کر کہا زہرا آپ کے رونے پر لوگوں کو اعتراض ہے, آپ کے رونے پر لوگوں کو اعتراض ہے. اور ایک دن اسی روزے پر بیٹی آ گئی, اسی روزہ رسول پر بیٹی آئی. کب آئی؟ شام سے لوٹ کر آئی, کوفہ سے لوٹ کر آئی. کوفہ سے لوٹ کر اپنے نانا کے روزے پر حاضر ہو کر لوگوں کو کہتی ہے لوگوں روزہ رسول سے باہر چلے جاؤ, روزہ رسول کو خالی کر دو. لوگ پوچھتے ہیں بی بی کیا کرنا ہے, ہم کیوں روزہ رسول سے باہر چلے جائیں؟ بی بی فرماتی ہے مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں, مجھے اپنے نانا کو کچھ بتانا ہے. کہنے لگے بی بی ہم بھی سنیں آپ نے کیا بتانا ہے. فرماتی ہے میں نے رویداد شام بتانی ہے بابا کو, شام میں میرے ساتھ کیا ہوا میں نے بتانا ہے بابا کو. لوگ کہنے لگے ہم بھی حاضر ہیں سننے کے لیے, ہم بھی سن سکیں. فرمایا نا یہ وہ باتیں ہیں جو صرف نانا سے کہہ سکتی ہوں, کسی اور کو نہیں بتا سکتی. جب لوگ روزہ رسول سے باہر چلے جاتے ہیں, جب باہر چلے جاتے ہیں اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے آستینیں اوپر کر کے
رسول کے روزہ کی طرف بڑھا کر فرماتی ہے نانا یہ جو میرے بازوؤں میں نیلے زخم ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں نانا مجھے کربلا سے باندھا گیا شام تک رسیوں میں باندھ کے لے جایا گیا میں کوفہ کے بازار میں ہاتھ بندھے خطبے دیتی رہی میں دربار شام میں ہاتھ بندھے ہوئے کھڑی رہی بابا یہ نیلے زخم رسیوں کے نشان ہیں اور پھر اس کے بعد کیا فرماتی ہیں اے نانا اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھا سکتی میری پشت سیاہ ہو چکی ہے میں کربلا سے شام تک تازیانے کھاتی رہی میں کوفہ کے بازار میں تازیانے کھاتی رہی ہر موڑ پر تازیانے کھاتی رہی بابا اس لیے تیری امت کی اصلاح کے لیے میں تازیانے کھاتی
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت و مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برطرف فرما پروردگارا بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان سب کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردگار عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما مظلومین فلسطین و کشمیر کو نجات عطا فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ان کے حامیوں کو رسوا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ اور حماس کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اس ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما پروردگارہ ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ